وہاں تو پہلے یہ تھا کہ تمام مدارس میں کتابوں کا ترجمہ اور اس کی تشریح اور اس پر تقریر اردو ہی زبان میں ہوا کرتی تھی. اس کا بالکل معمول تھا, بالکل لازمی طریقہ یہی تھا. ہاں, بنگلہ زبان میں سمجھا بھی دیتے تھے شروع شروع میں, ابتدائی مراحل میں اپنی زبان مادری زبان میں سمجھا دیتے تھے, لیکن آگے چل کر جو ہے وہ سارا ترجمہ اور پوری تقریر اردو میں ہوا کرتی تھی. یہ تھا, ایسا معاملہ تھا. اب جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے حالات میں تبدیلی آ گئی ہے, رجحانات بدل گئے. اب جو ہے زیادہ تر لوگ وہ اپنی مادری زبان میں ترجمہ بھی کرتے ہیں, تقریر بھی کرتے ہیں, تشریح بھی کرتے ہیں. اور پہلے جو کتابیں ملتی تھی شروحات, وہ سب اردو میں یا عربی میں, نہیں تو زیادہ تر اردو میں. اب جو ہے اکثر ان کتابوں کا ترجمہ بنگلہ زبان میں ہو چکا ہے. حتیٰ کہ بڑی بڑی کتب فتاوی کا بھی ترجمہ بنگلہ زبان میں شائع ہوا ہے, تفاسیر کا بھی ترجمہ, اور اصل جو متون حدیث کی کتابیں ہیں ان کا بھی ترجمہ مادری زبان میں اس میں شائع ہو گیا. اب علماء کے لیے آسانی پیدا ہو گئی, اب اسی سے پڑھاتے ہیں. ہم لوگ ہیں کہ بھائی بچپن سے ہمارا معاملہ تو وہی تھا جو پرانا طریقہ تھا, تو ہم لوگوں کا ذوق اب تک وہی رہا. اگر مادری زبان میں تقریر کرتے ہیں تو سمجھ تو جاتے ہیں طلبا, لیکن وہ اپنے بزرگوں کے مضامین و الفاظ و تعبیرات میں جو بات ہے وہ ہماری اپنی تقریر میں وہ کہاں سے آ جائے گی, ہے نا. بزرگان دین جن الفاظ کو استعمال فرماتے ہیں اس میں بھی نور آ جاتا ہے, اس میں بھی خوبی آ جاتی ہے. ہاں, اور بزرگان دین کے مستعملات و ملبوسات اس کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے. امام شافعی رحم اللہ کے پاس ایک شخص ملنے گیا, تو وہ آپ ملنے جائیں گی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ کے پاس. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ سے ملنے گیا ایک شخص, تو وہ جا رہے تھے امام شافعی رحم اللہ کے پاس. حضرت امام احمد رحم اللہ نے اپنا کرتا جو ہے اتار کر ان کے پاس دیا کہ آپ میرے استاد کو یہ ہدیہ پہنچا دینا. جیسے ہی امام شافعی رحم اللہ کے پاس وہ شخص پہنچا اور وہ پیش کیا, انہوں نے فرمایا کہ یہ احمد ابن حنبل کا کرتا ہے. ہاں, اچھا, یہ اس کرتے کے اور ان کے جسم کے درمیان میں کوئی اور بھی چیز تھی؟ نہیں, یہی کرتا تھا, یہی اتار کے دے دیا, درمیان میں کوئی اور کپڑا وغیرہ نہیں تھا. تو آنکھوں سے لگایا, بوسا لیا اور فرمایا اپنے دوستوں سے کہ اس کو دھو کے پھر پانی لے آؤ, وہ میں پانی پیوں گا. مجھے اعتقاد ہے, امید ہے کہ امام احمد ابن حنبل کے اس ملبوس کی برکت سے مجھے شفا ہو جائے گی, اور جتنے بھی مریض پیئیں گے ان کو بھی شفا حاصل ہو جائے گی. اتنے بڑے محدث امام شافعی رحم اللہ, انہوں نے یوں فرمایا. محدث ہیں, فقیہ ہیں, تو انہوں نے یوں فرمایا. تو اس سے بالکل ثابت ہوتا ہے کہ اکابر دین اور مقبولان بارگاہ الہی کے ملبوسات میں بھی برکات ہیں. اور جو ہے ایک مرتبہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں تشریف لے گئے, تو وہاں قلنسوہ ان کا جو سیاہ رنگ کا تھا گم ہو گیا. فرمایا کہ اس کو تلاش کرو. سب لوگوں نے خوب تلاش کیا لیکن وہ ٹوپی ملی نہیں. تو آ کے رپورٹ دی کہ حضرت وہ ٹوپی نہیں مل سکی، اور میں آ کے تلاش کرو اور جناب پھر تلاش میں مصروف ہو گئے سب لوگ، ماشاءاللہ پھر وہ مل گئی ٹوپی. تو وہ بیان کرنے والا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ کلنسوا سودا تھا، کالی ٹوپی تھی، کالے رنگ کی ٹوپی تھی، اور اس میں میل کچل بہت تھا. یعنی اس کی کوئی کیا اہمیت نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، اس لیے اس کو ذکر کیا کہ بھائی اس میں میل کچل بھی تھا، کوئی خاص بات نہیں تھی. تو ہمیں خیال ہوا کہ کیا بات. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے عنایت فرمایا ہے. ہاں، اور جس جنگ میں بھی میں اس کلنسوا کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ہر جگہ مجھے فتح حاصل ہوتی ہے. اب دیکھ لیجئے، سبحان اللہ، اب کیا کہیں گے. اس لیے ہمارے اکابر دین کا جو طریقہ ہے، اب کسی نے کہہ دیا کہ ہاں یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، ایسا ہے. بعض لوگوں کا ذوق ہی بہت عجیب و غریب ہے کہ ہر بات پر فتویٰ لگا دیتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، ہے نا. سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ تھوڑا سا چند قطرے علوم کے حاصل ہوئے، اس کو ہم کافی سمجھتے ہیں. یہ تو صحیح نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ اکابر دین کی طرف رجوع ضروری ہے، علوم حل کرنے کے لیے، مسائل حل کرنے کے لیے. مجھے بے حد خوشی ہوئی یہاں مفتی نعیم صاحب سے یہ معلوم ہو کر کہ یہاں جو دارالافتاء ہے، انہوں نے تین اکابر کے علوم کو، اصول کو اصل قرار دیا. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، اور حضرت حکیم المتنور اللہ برکتہ، تین اکابر کے علوم کو انہوں نے اصل قرار دیا. اب آگے اور بھی جو مآخذ ہیں، مراجع ہیں اصلی، وہ بھی ہے نصاب میں شامل، اس کو بھی لازم قرار دیا. تو یہ خاص بات ہے اکابر کے علوم کا، اصول کا، اور افتاء کا ذوق اس سے پیدا ہوتا ہے، اس میں بصیرت حاصل ہوتی ہے کہ یہ اکابر ان امور میں اس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ نافع رہے گا انشاءاللہ. تو یہ طریقہ، ورنہ آزادی پیدا ہو جاتی ہے. اکابر کے علوم کا التزام نہیں رہتا، پھر ایک آزادی سی پیدا ہو جاتی ہے. یہ جو کہ سخت مضر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ پہلے تو یہ لوگ بہت زیادہ تون و تسنی کرتے تھے، لیکن یہ جو حدیث ہم بار بار سناتے ہیں نا، البرک ما اکابرکم الخیر ما اکابرکم، اور اس کے آگے جو آج حدیث سنائی گئی ہے، تو اب اس کے سامنے وہ لوگ سر جھکانے پر مجبور ہوتے ہیں کہ بھائی اس میں تو اکابر کا بزبان نبوت تصریح ہے، اعلان ہے. اب کیا جواب؟ ہم خود پوچھتے ہیں مجامع میں کہ اب جواب دو بھائی، جو کہتے ہو کہ اکابر مجرم، اکابر مجرمی ہے، اکابر مجرمین اکابر کو قرار دیتے ہو، اب بتاؤ کہ کیا جواب دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام لازم ہے کہ نہیں؟ تم پر، ہم پر بھی، تم پر بھی. لڑائی کی مختلف صورتیں، بحث کی، مباحثہ کی صورتیں، ایک یہ ہے کہ لڑائی کو اور تیز کر دے، اور ایک یہ ہے کہ مفاہمت کی صورت ہے، کہ دلوں میں بات اتر جائے. تو ایسا طریقہ اگر نہ ہو پھر اس میں کیا فائدہ ہے؟ اب جو بھی ہو، مسلمان ہے تو بس وہ قابل احترام ہے، ان کے احترام کی رعایت ہونی چاہیے تقریر میں، بحث میں، ہر چیز میں. یہ کہ بھائی وہ آ گئے تو ہم نے کہا کرے چلو جانے دو اس کو، بھاگاؤ یہاں سے، مسلمان تو ہیں. جبکہ پوری دنیا میں اب کفار ہی کفار ہے ہر طرف. تو جو بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، وہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے ان میں لاکھ غلطیاں ہوں، ان کو بھائی سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک چاہیے. کہ جس سے وہ ہمارے ساتھ رہ کے پھر وہ یہ گمان اس گمان پر وہ مجبور ہوں کہ بھائی واقعی تو یہ دل سے ہمیں چاہتے ہیں بھائی, یہ تو ہم اہل ایمان ہیں, اس کی یہاں بڑی قدر معلوم ہوئی. حضرت حاجی صاحب نبر اللہ تعالی مرکزہ کے ایک مرید تھے غیر مقلد, پہلے تو آیا جایا کرتے تھے حضرت کی صحبت میں, تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کو نقل فرمایا, ذکر فرمایا, تو مدتوں تک وہ آتے تھے, پھر جناب ایک دن جو ہے بیعت ہو گئے. اب وہ رفیع دین کا عمل تو تھا ہی ان کا, تو جس دن بیعت ہو گئے رفیع دین انہوں نے چھوڑ دیا. ہاں نماز کے بعد حاجی صاحب رحمہ اللہ نے ان کو بلوایا کہ بھائی رفیع دین کو آپ سنت سمجھتے ہیں, تو اب میرے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, اب میرے ثواب سے آپ سنت کو چھوڑ رہے ہیں, یہ کیا بات ہے, یہ تو مناسب نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے کہ امداد اللہ کی وجہ سے سنت رسول کو آپ چھوڑ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں آپ نے اس کو چھوڑ دیا رفیع دین کو؟ بھائی وہ تو رفیع دین کرتے سنت سمجھ کر, حدیث پاک سے وہ ثابت بھی ہے. ہاں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت جی ایسی بات نہیں ہے, میرا اعتقاد ہی بدل گیا ہے, تو آپ حضرات جو بتاتے ہیں آپ حضرات کا جو موقف ہے وہی صحیح ہے, اب سے جو ہے میں حنفی ہوں اور مذہب حنفی کی تقلید کروں گا انشاءاللہ, یہ مجھ پر یہ بات واضح ہو گئی ہے, اسی لیے میں نے اپنا موقف جو ہے وہ بدل دیا. حاجی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے گمان میں اپنے اعتقاد میں رفیع دین کو سنت سمجھے اور میرے سب سے اس کو ترک کر دیں, یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. دیکھیے ہمارے اکابر کی شان, اکابر دین کی شان دیکھیے, دل ہوتا ہے ان کا, حوصلہ ہوتا ہے, اخلاق ہوتے ہیں, ہے نا. اور ایک واقعہ عجیب ہے, حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کسی سفر پہ گئے ہوئے تھے, کہیں رات کو ٹھہر گئے, پوچھا کہ لوگوں سے کہ بھائی فجر کی نماز کہاں پڑھیں گے, جماعت سے پڑھیں گے تو کہاں, کوئی مسجد ہے آس پاس کے بھائی جہاں جا کے ہم نماز پڑھیں گے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک مسجد تو ہے یہاں, لیکن حضرت جی وہ مسجد امام اس کا مبتدے ہے, بداتی ہے, بیرلوی ہے, کیا ہے کچھ کہا. تو حضرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء تھے, کوئی بڑے عالم تھے حضرت کے شاگرد, تو انہوں نے کہا کہ ارے تو پھر تو کیا ہے, وہاں تو بالکل نہیں جائیں گے ہم لوگ, وہاں تو بالکل نہیں جا سکتے ہم لوگ, امام بداتی ہے بیرلوی ہے, تو ہم کیسے جائیں گے وہاں نماز پڑھنے, تو پھر تو ہم لوگ گھر ہی پڑھیں گے نماز. یہ جب بڑے مولانا نے کہا تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو فجر وہیں پڑھوں گا, آپ دیکھو تماشا, میں تو فجر وہیں پڑھوں گا. جبکہ بیرلوی لوگ ہمارے علماء دیوبند کو کافر کہتے ہیں نا, لیکن باوجود اس کے حضرت نانوتوی نبر اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ میں تو فجر وہیں پڑھوں گا. جناب یہ کہ کچھ مسجد دور تھی, حضرت پہلے سے تیار ہو کے پھر تشریف لے گئے اسی مسجد میں, تو فجر کی نماز کھڑی ہوئی اور جناب حضرت نے افتدا کیا اور نماز ادا کی. اب مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کتنے مشہور تھے, معروف تھے, جانتے تھے لوگ, تو امام نے سلام پھیر کر جو دیکھا مڑ کے بیٹھا کہ بھائی یہ تو حضرت نانوتوی ہیں, بہت ان پر اثر ہوا اور اٹھ کے قریب گئے, سلام کیا, مصافحہ کیا اور رونے لگے کہ حضرت جی آپ تشریف لے آئے, منہ جیسے ڈالا ہے کہ پیچھے آپ نے نماز ادا کی, مجھے بے انتہا شرمندگی ہوئی, جبکہ ہم لوگ آپ حضرات کو کافر کہا کرتے ہیں اور آپ نے میرے پیچھے نماز ادا کی میری امامت میں. حضرت نانوتوی نور اللہ تعالی مرکزہ نے آسانی کے ساتھ آرام سے جواب دیا, فرمایا کہ بھائی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو ہے کہ لوگوں نے آپ لوگوں کے کسی نے آپ لوگوں کے پاس ایسی کوئی بات کہہ دی ہے کہ جس میں کفر کا ذکر ہے کہ ایسی بات کا ارتکاب ہے ان لوگوں میں جو کہ کفر ہے, تو جیسی بات پہنچ گئی تھی اسی کے اعتبار سے آپ لوگوں نے اس طرح کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک اس طرح ہو جاتا ہے, بس یعنی بالکل اخلاق کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بالکل یعنی صدق کے دل کے ساتھ حضرت نے اس طرح سے ارشاد فرمایا. اس پر وہ اور نادم ہوئے پھر انہوں نے کہا کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں, اپنے موقف سے توبہ کرتا ہوں, اور پھر علماء دیوبند کے وہ گرویدہ ہو گئے. میرے دوست یہ اسلام ہے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. قریب لانے والی بات کرو, دور ہٹانے والی بات مت کرو. آسان طریقے سے لوگوں کو دین سکھاؤ اور قریب لاؤ, ہے نا. اور یہ ہے کہ یسروا ولا تعسروا, سختی مت کرو, ہے نا. ہاتھوں میں سختی کا انداز یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کلام نبوت میں ہمارے لیے نصیحت ہے, جو دین پہنچانے والے ہیں دین کے خدام ہیں ان کے لیے نصیحت ہے, یسر ہو آسان طریقے سے سمجھاؤ کہ لوگ اس میں آسانی محسوس کریں کہ بھائی واہ 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 اتنا آسان ہے اتنا پیارا ہے دین. ولا تعسروا, سختی مت کرو, ہے نا. اب جو ہے بعض مشائخ کا یہ عمل کہ اپنے خاص مریدین کے ساتھ کچھ سختی کرتے ہیں اور سخت تعبیرات و الفاظ استعمال فرماتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ تو مجھ پر مر مٹنے والے ہیں, اب میں کچھ سخت بھی کہہ دوں گا تو وہ کہیں گے یاری اتنی مصیبت ہے اس غلط راستے میں اس گناہ میں, پھر کیسے ہم اس راستے کی طرف جائیں. اصل مقصود ہے کہ اللہ کی طرف لانا, اللہ کی طرف کھینچنا, اس میں درستی اور نرمی بہم دربیاست. کبھی کچھ سختی کرو لیکن اصل یہ ہے کہ نرمی کرو, تو پھر یہ فائدہ ہی فائدہ رہے گا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اس میں تو فرما دیا آیت پاک میں اشد علی الکفار, سختی کا معاملہ کفار کے ساتھ ہے, رحما بینہم, مومنین کے بارے میں رحمت والی شان رکھو, اس میں تو یہی فرمایا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اس آیت پاک کا انداز بیان تو بہت ہی حیرت انگیز ہے, بہت ہی عجیب و غریب ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے انذر عشیرتک الاقربین, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اور وثیابک فطہر, آگے ولا تمنن تستکثر, اور فرمایا کہ وہ انذر عشیرتک الاقربین, ڈرائیے ان لوگوں کو, اور فرمایا کہ آپ کو ہم نے بھیجا بشیرم و نذیرا, اب بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں, خوشخبری بھی سنائیں سناتے رہیں گے, اور جہاں ڈرانا ہے ڈراتے بھی رہیں گے, ہے کہ نہیں بات. تو اس میں تو دونوں باتیں ہیں, ہے نا, کہیں یعنی خوشخبری سنانا اور کہیں ڈرانا. لیکن اس آیت پاک میں فرمایا کہ آپ تو بس رحمت للعالمین ہیں. عجیب بات ہے, اس سے یہ معلوم ہوا کہ شان رحمت کو غالب رکھنا چاہیے, شان رحمت کو شان خیر کاری کو غالب رکھنا چاہیے, اسی سے فائدہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر پہ موجود, ایک منافق آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک سے حسن خلق سے پیش آئے. اچھی ادائیں، اچھا انداز اور اس کا خیال رکھنا، سب کچھ اس کی بڑی رعایت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. جب وہ واپس چلا گیا تو حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے نا مجھ سے فرمایا تھا کہ منافق ہے، اور اس سے اتنا حسن سلوک، حسن خلوق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، وہ نفاق کا معاملہ ان کا معاملہ ہے، میں کیوں اپنے حسن خلوق کے مقام سے نیچے اتر جاؤں ان کی وجہ سے، اپنے حسن خلوق کے مقام پر کیوں نہ میں قائم رہوں. ہے نا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے. اب یہ ہے کہ بعض لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی اوروں کی خیر خواہی میں کچھ آگے نکل جاتے ہیں، بھائی یوں کہو، بھائی یوں کہو. ارے بھائی، اتنا زیادہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے دین کو پہلے سنبھالو، اپنے اخلاق کا حسنہ کو پہلے سنبھالو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ہاں. اب لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشن ولا متفاحشن، سمائل نبوت میں آیا ہے، سمائل نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوش آز الفاظ بولتے نہ تھے. اور اولا متفاحشن، اول تو یہ ہے کہ ایسی طبیعت ہی، طبیعت مبارکہ ہی ایسی نہ تھی. ثانیاً یہ ہے کہ بتکلف کہنا یہ بھی نہیں فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی کسی موقع پر کسی خیر اندیشی کی بنا پر فوش الفاظ زبان پر لائے، اس کی پوری نفی فرمائی ہے حدیث پاک میں. مفتی صاحب ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی میرے دوستو. اب ہمارے سامنے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہیں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے میری امتیوں، یہاں تمہارے پاس ہم چھوڑتے ہیں. ترکت فیکم امرین، امرین یہاں نکرہ ہے، اس سے مراد امرین عظیمین، بہت ہی باعظمت، بڑی بہت قیمتی دو سرمایہ ہم تمہارے پاس چھوڑتے ہیں. لنگ تضل بعد ما تمسکتم بهما، اگر ان دو چیزوں کو پکڑے رہو گے تو پھر ہرگز گمراہی نہیں آ سکتی تم پر، ہم بھی ہرگز تم راہ سے بیرا نہیں ہو سکتے. کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور ایک تمہارے رسول کا طریقہ ہے. سن رہے ہیں میرے دوستو؟ اب ایک بات یہ بھی ہے، بعض لوگوں پر بعض وقت غلبہ حال ہو جاتا ہے، غلبہ حال، اصل لفظ غلبہ حال ہے، آپ لوگوں کے یہاں سرنڈر کرنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ لوگ سب مل کے متفق طور پر کہتے ہیں کہ غلبہ حال، تو اسی میں حسن ہے، اسی میں مزہ ہے. پہلے ہم لوگ جو اردو سیکھتے تھے، پھر اہل زبان کے ساتھ مزاولت کے بعد پتہ چلا کہ ہم کو اپنے موقف سے ہٹنا چاہیے. ہمارا جو موقف تھا وہ عربی سے ملتا جلتا تھا، لیکن زبان جو ہوتی ہے اس کی ایک مستقل شان ہوتی ہے، اور زبان میں یہ ایک فلسفہ ہے کہ ایک زبان جب کسی اہل زبان کے وہاں پہنچتی ہے تو اپنے مقام سے نزول کر کے اہل زبان کے لہجے اور اخلاق قبول کرنے پر وہ مجبور ہوتی ہے نا؟ اس لیے جو ہے کوئی بھی زبان اور ایک زبان میں آ جائے تو اس میں کچھ فرق آ جاتا ہے، جیسا کہ عربی میں ہے افراد تفرید، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ افراد تفرید. اب کیا کریں گے، اگر ہم اب ہمیں بھی ساتھ دینا پڑے گا نا. اور ایک صاحب حضرت والا کے مرید، وہ موٹر پہ لے کے مجھے کہیں کسی ضرورت کے لیے مجھے جانا تھا، تو ہم گئے. واپسی میں رمضان کا دن تھا، تو واپسی میں وہ خود ہی گاڑی چلا رہے تھے، مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر پہ افطاری کریں گے، ہمیں بہت خوشی ہوگی. ہم نے کہا کہ افطاری کل؟ نہیں نہیں، افطاری. ہم نے کہا کہ بھائی یہ تو افطاری کیا چیز ہے؟ تو مجھے خیال ہوا کہ ان کی کوئی علاقائی زبان ہوگی ہے. بعد میں یہاں دوستوں سے پوچھا کہ بھائی افطاری ہے کیا افطاری؟ سب نے بال اتفاق کہا کہ افطاری ہے افطاری. وہ تو عربی میں مقصور تھا, اس میں فتح کی گنجائش ہی نہیں ہے, اور بال اتفاق آپ لوگوں نے اس کے مقصور کر دیا. اچھا نہیں نہیں اتنی زیادہ زور نہ ڈالیے گا, کیونکہ اور بھی چیزیں ہیں, پکڑ لوں گا پھر خبر ہو جائے گی. یہ تو آپ لوگ آج کل مستقل لکھتے ہیں, ہم نے جانا ہے, ہم نے آنا ہے, یہ کوئی اردو ہے؟ اب تو یہ تو جو ہے یہاں پاکستان میں اسی طریقے سے رسالے چھپ رہے ہیں مستقل. حضرت والا رحم اللہ کے سامنے کوئی بندہ آیا, اس نے کہا کہ حضرت والا ہی کے خواص میں سے ہے, یعنی بلڈ کنیکٹڈ لوگوں میں سے. تو کسی نے کہا کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے, ہم نے فلاں جانا ہے, ہم نے جانا ہے. تو حضرت والا نے فرمایا واہ یہ اردو ہے. پھر حضرت والا نے فرمایا کہ کیا افسوس ہے کہ اردو کو تم لوگ اس طرح بگاڑ رہے ہو, اس طریقے سے فرمایا تھا. لیکن حالات ہوتے ہیں, مختلف دوروں میں زبان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. اگر بال اتفاق اہل زبان جو ہے اس طرح کہنے کو حسن سمجھے, اچھا سمجھے, اور اس میں اس کو عائب دار نہ سمجھے, اور مضمون بھی واضح ہو جائے, کوئی اشکال نہیں. پرانوں کے لیے کوئی معاملہ تھا, اب حالات بدل گئے. جیسا کہ پرانے زمانے میں کہتے تھے, ہاں یہ حضرت علی حجویری رحم اللہ کی کتاب ہے کشف الماجوب, اس میں ہے کہ پرانے زمانے میں جو کہتے تھے نا لوگ, محمد صاحب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھو محمد صاحب نے, اور اللہ کے لیے بھی ایسا کوئی لفظ استعمال کرتے تھے لوگ, ہے نا, یہ صاحب سے قریب کوئی, اب میں وہ بھول رہا ہوں, نہیں وہ اور دوسرا لفظ تھا, ہاں تو محمد صاحب ہے, اور کہ اللہم صلی اللہ محمد, ہاں اللہ تعالی رحم فرمائے محمد صاحب پر, یہ ترجمہ کرتے ہیں, ہے نا. وہ ایک زمانہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم, اب تو وہ نہیں ہے نا, اس طرح بدل جاتا ہے. بہرحال کیا جو میں کہہ رہا تھا, ہاں لم یکن فاحشا ولا متفاحشا, کیا اخلاق تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے یوں فرمایا کہ وہ اگر منافق ہے تو منافق ہے, اس کا معاملہ ہے, ہے نا, اس کی خرابی ہے. میں کیوں اپنے حسن اخلاق کے معرض سے نیچے اترا ہوں, کیوں نہ میں اپنے حسن اخلاق کو محفوظ رکھوں, واہ کیوں نہ اس کی رعایت رکھوں. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا ہے, سکھایا ہے کہ آپ کسی کی خاطر اپنے حسن خلق کے مقام سے نیچے آنا یہ صحیح نہیں ہے, ایسا نہ کرو. اب یہ ہے کہ مشائق میں بعض وقت غلبہ حال ہوتا ہے, ارے غلبہ حال سے تو ہم ادھر بھاگے تھے. غلبہ حال ہوتا ہے, کسی پر کوئی کیفیت تاری ہو جاتی ہے, کسی پر کوئی کیفیت تاری ہو جاتی ہے. تو یہ اب وہ بزرگ تھے, لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بارش نہیں ہو رہی ہے, بہت مشکل ہے, بڑی تکلیف ہے, انسانوں کو تکلیف ہے, جانوروں کو بھی تکلیف ہے. ہاں اچھا بارش نہیں ہو رہی ہے, ڈنڈے لے کے بھاگے اور جنگل کی طرف بھاگے, اور جنگل پر ڈنڈا مار رہا تھا, اور فرماتے جاتے تھے مرزو بزرگ تھے, او کا جلئی بھی من السماء. اب دیکھو کہاں تو قرآن پاک میں کسوئی بھی من السماء ہے, انہوں نے اتنا بگاڑا کہنے لگے کہ او کا جلئی بھی من السماء, اور ڈنڈے مارتے جا رہے تھے. اتنی بارش ہوئی ہے مسلادھار کہ واپسی میں یعنی وہ کپڑے گھٹنے تک اٹھانا پڑے, ایسا معاملہ ہو گیا. تو وہ مرزوب کی اداؤں پر ہفتہ کو اتنی خوشی ہوئی، اتنا پیار آیا کہ مسلادھار بارش فرما دی، ہے نا؟ لیکن کیا آپ اور ہم بھی پڑھیں گے اوقات جلائی بھی من سمے پڑھیں گے؟ یہ ان کا معاملہ تھا، ہے کہ نہیں بات؟ اب ذرا وہ حکیم امیر احمد رحمۃ اللہ علیہ پیشاب خانے میں تھے، حضرت والا اسی وہیں کہیں تشریف لے گئے، ان کو وہیں بیٹھے بیٹھے اطلاع ملی کہ حضرت تشریف لے آئے، وہیں سے اٹھ کے پاجامہ ہاتھ میں پکڑ ہوئے دوڑے، میرے حضرت میرے حضرت میرے حضرت میرے حضرت، تو پہنچ گئے حضرت والا کے پاس اسی حال میں. حضرت والا نے فرمایا امیر احمد پاجامہ تو سنبھالو. اب تھے تو بزرگ، اب یہ ان کے اتباع میں کوئی اسی طریقے سے پاجامہ ہاتھ میں لیے ہوئے دوڑے مجمے کی طرف، ہے نا، کہ اکابر تشریف لائے، میرے حضرت میرے حضرت، تو اس میں کیا شرع کریں گے؟ وہ مجرم تھے؟ نہیں، وہ مجرم نہیں تھے، ان کا مقام قابل تحسین ہے، وہ محمود ہے، اس اعتبار سے غلوہ محبت میں انہوں نے ایسا کیا ہے. تو غلوہ محبت والی یا غلوہ حال والی چیزیں اپنی جگہ پر محمود شمار ہوتی ہیں. یہ حضرات بے نفس ہیں، اللہ کے لیے ان کا سارا معاملہ ہوتا ہے، لیکن تعلیمات شریعہ کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے ہمیں کس طرح سے چلنا ہے. اور ایک بات میں اور واضح کرتا ہوں کہ جو حضرات اپنے غلبہ حال کی بنا پر، غلبہ شفقت و محبت کی بنا پر، غلبہ خیر خیر کہہ کی بنا پر کوئی طریقہ، کوئی الفاظ، کوئی تعبیر استعمال فرماتے ہیں، تو ان کے یہ عمل کرتے ان کے قلب کے اندر نور ہی نور آتا ہے، اور نور ہی نور بالکل ہوتا ہے، اور عطا نور بھی اور بقاء نور کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن اس کے جو نقل کرنے والے ہوتے ہیں، آپ نقل کر کے دیکھیے گا کہ اس میں آپ کو فوراً دل میں قدرت محسوس ہوگی، اس سے صحیح مقام سے ہٹنے کی بنا پر، کہ آپ کو غلبہ حال نہیں ہے، آپ صرف نقال محض ہیں. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جیسا کہ وہ بزرگ جب ڈنڈے مار رہے تھے اور جلئی بھی منا سما، وہ اس طرح کہتے ہوئے ان کے قلب میں نور ہی نور آ رہا تھا اور بڑھ رہا تھا. اب ہم اور آپ اور ہم اگر ڈنڈے لے کے وہ جنگل پر مارنے لگے اور کہنے لگے کہ جلئی بھی منا سما، تو گناہ ہوگا، دل میں اندھیرا آئے گا. ارے میاں، ضروری مضامین یوں کہیے کہ ماشاء اللہ مدلل مضامین ہیں. ہاں، ہمارے شیخ رحم اللہ کی یہ شانت عجیب و غریب، کوئی بھی بات فرماتے تھے الحمدللہ تو ہمیشہ مدلل فرماتے تھے، اور اس پر حضرت مست ہوتے تھے کہ الحمدللہ تصوف میں مدلل پیش کر رہا ہوں. اس طرح حضرت والا بہت خوش ہوتے تھے، ہے نا؟ یہ دور ایسا ہے پروفیتن کہ اس دور میں دین کی باتیں کرنا تو وہ دلائل شریعہ کے ساتھ مدلل ہونا چاہیے. ہاں، اگر اتنا نہ ہو سکے کم از کم اپنے اکابر کی حد تک رک جانا چاہیے، انحصار چاہیے، وہیں ٹھہر جانا چاہیے، پھر بھی خیر ہی خیر، کیونکہ اکابر صراط مستقیم سے کسی طرح ہٹتے نہیں ہیں. ہاں، اکابر دین کی شان ہوتی ہے، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وحی غیر مطلوع ہے، یہ بھی وحی ہے، فرمایا کہ ہر دور میں میری امت میں ایسا قافلہ ہوگا مقبولین حق کا، 100% وہ دین پر قائم رہیں گے، من جانب اللہ ان کی نصرت مستقل جاری رہے گی، منصورین علی الحق. اور فرمایا کہ لا تزال، مستقل یہ سلسلہ جاری رہے گا. ہر دور میں دیکھنا ہے کہ ایسے حضرات کون ہیں، پھر ان کی پیروی بھی کریں ہم. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم اجعلنا بفضلک و منک و کرمک منہم. جی جی صحیح ہے، جزاک اللہ. آپ تو پردے کھلوا دیتے ہیں. پردہ ہٹاؤ بھائی. پردہ ہٹوانا بھی ایک حسن ہے اور پھر لٹکانا یہ دوسرا حسن ہے.